etiquettes of social life, the etiquette of meeting another person. On meeting a person, do not remain so long as to cause him inconvenience or to become an impediment in his activity. On meeting a person, do not remain so long as to cause him inconvenience or to become an impediment in his activity. For that, of course, you will have to look at what level of relationship you have with him. How happy he is with you staying here. If someone is very close, he might be happy, but the longer you stay, the happier he gets. If the relationship is not so close, then not so much. How busy he is. So all of that needs to be taken into account. Sometimes, often this happens, we go to someone's house and we're free. So we assume the other person is free. So sometimes we stay for hours. If you have any doubt, then that, you know, does he want me to stay or not? Then the safe option is the better one. Tell him, I shall be getting now, going now. And if he says, no, stay, then you understand that he has more time on his hands. So a person should be cautious in this matter. Allah Ta'ala grant us a tawfiq to practice. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ صاد کی آخری آیتیں ہیں اور ان آخری آیتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ تو شیطان اور آدم علیہ السلام کے واقعے کا تتمہ ہے. گزشتہ ہفتے شیطان اور آدم علیہ السلام کے واقعے کا جو حصہ یہاں مذکور ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا, تو اس کا تتمہ ہے پہلی چند آیتوں میں. اور اس کے بعد آخری دو تین چار آیتوں میں پوری سورت پوری ہونے جا رہی ہے, اور بہت سی الگ قسم کی نصیحتیں اس میں آئی. انبیاء کے واقعات کے ذریعے نصیحت, جنت جہنم کے تذکرے کے ذریعے نصیحت, آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذریعے اور شیطان کا تذکرہ کر کے نصیحت. تو اخیر میں ایک خلاصے کے طور پر ایک پیغام آ رہا ہے. تو پہلے ہم جو شیطان اور آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کا تتمہ ہے اس پر آتے ہیں. تو گزشتہ درس میں یہ ہو چکا تھا کہ جو ہم سب نے بارہا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتے اور شیطان سمیت کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے اس کی تعظیم میں, عبادت میں نہیں, اس کی تعظیم میں سجدہ کرنا, اور ایک قسم کا امتحان تھا اور آدم علیہ السلام کا شرف دکھانا تھا. تو شیطان نے یہ کام نہیں کیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے باز پرس فرمائی کہ کیوں نہیں کیا. تو شیطان نے حجت بازی کی کہ میں تو اس سے بہتر ہوں, میں تو وہ تو آگ مٹی سے بنا ہوا ہوں, میں آگ سے. تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا, جنت سے آسمان سے اتر جا, ایک بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ تو رجوع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, تو میری لعنت ہے تجھ پر قیامت تک. اب اس وقت شیطان جو ہے وہ جنات کے افراد میں سے ایک فرد تھا, اور جنات اگرچہ اگر الگ مخلوق ہے اور بعض کافی اعتبارات سے الگ ہے انسان سے, لیکن ایک چیز انسان اور جنات میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی ایک عمر کے بعد انتقال ہو جاتا ہے. بعض واقعات سے ایسا لگتا ہے کہ جنات کو انسان کے نسبت زیادہ لمبی عمریں ملتی ہے, لیکن یہ پھر بھی یہ طے ہے کہ ایک مدت کے بعد انتقال ہو جاتا ہے, نیا جنریشن آتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو شیطان بھی اسی جنات صنف جنات کا ایک فرق. لیکن اس وقت شیطان نے ایک درخواست پیش کی, قال رب انظرنی الى یوم یبعثون, قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون. شیطان نے عرض کیا کہ اے میرے رب, مجھے مہلت دیجئے اس دن تک جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت تک, یا مجھے لمبی عمر دیجئے قیامت تک. کیوں؟ تاکہ میں آدم پر بدلہ لے سکوں. اس سے ایک بات تو قابل ذکر وہ ہے, وہی جو گزشتہ درس میں ہم نے تذکرہ کیا کہ غلطی تو ہو جاتی ہے, غلطی کے بعد آدمی کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہے وہ اصل ہے. آدم علیہ السلام کا رویہ یہ تھا کہ فوراً عاجزی کا اظہار کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اس کے نتیجے میں اگرچہ جنت سے اس کو اترنا پڑا, وہ تو مقدر میں تھا ہی, وہ تو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی بہانے سے ہوتا تھا, لیکن اس کو نبوت عطا ہوئی اور ایک بڑا مقام عطا ہوا, دنیا اور آخرت میں کامیابی. اور شیطان نے تکبر سے کام لیا اور اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو پہلے تو حجت بازی کی, پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعید سنائی, تو اس کے بعد میں وہ باز نہیں آیا, اپنی طرف سے مزید برائی پر آیا, درخواست باقاعدہ پیش کی کہ مجھے مہلت دیجیے قیامت تک, کیوں؟ تاکہ میں آدم پر اور آدم علیہ السلام کی اولاد پر بدلہ لوں, جتنا ہو سکے ان کو گمراہ کروں. اور دوسری آیتوں میں اس کی تفصیل ہے کہ اپنی کتنی کوشش وہ کرے گا. اس کے اظہار میں اس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, کہ میں دائیں طرف سے آؤں گا, بائیں طرف سے آؤں گا, سامنے سے, پیچھے سے, یعنی جہاں کہیں موقع ملے میں چھوڑوں گا نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو معلوم ہی تھا کہ شیطان یہ غلطی کرنے والا ہے, تو اگرچہ یہ درخواست بری نیت پر مبنی تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ درخواست قبول کر لی. درخواست قبول کر لی کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ, جاؤ تجھے یہ مہلت دی گئی, الى یوم الوقت, معلوم ایک متعین وقت ہے, اور متعین وقت سے مراد قیامت سے پہلے پہلے, جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت تک, پھر اس وقت تو بھی مر جائے گا. اچھا, اس پر آگے ایک بات عرض کر دوں جو ہمیں معلوم ہوتی ہے اس آیت سے. شیطان کو ابھی ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لعنت سنائی گئی, تو اس کو تو پورے خوف سے مغلوب ہونا چاہیے تھا, لیکن الٹا اس نے درخواست پیش کی. ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پورے ناراض لعنت اپنی سنائی, یہ کوئی درخواست کا موقع ہے؟ درخواست کیسے سنائی قبول تو کیا, سنائی جائے گی, لیکن شیطان نے درخواست قبول کی. تو یہ دراصل شیطان کے علم کی دلیل ہے, وہ بڑا عالم تھا, اگرچہ عمل پر تو نہیں آیا لیکن بڑا عالم تھا. اور علم کی دلیل کیسے؟ اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے. مخلوق جو ہے کیفیات اور ایموشن میں مغلوب ہو جاتے ہیں. کسی بھی مخلوق پر, انسان بالخصوص, پر دوسرے مخلوق بھی کوئی ایموشن سوار ہو جاتا ہے تو اس ایموشن میں وہ عام طور پر جس طرح فیصلہ کرتا ہے فیصلہ نہیں کر پاتا ہے.
مغلوب ہو جاتا ہے. تو عام طور پر کسی کی درخواست قبول نہیں کرے غصے میں تیار نہیں ہوگا. صحیح فیصلہ عام طور پر کر سکتا ہے, کوئی بھی غصہ بھی بہت غم میں اس وقت بھی صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا. اسی لیے ہمارے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ غصے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک کہ قاضی کے سامنے کیس آئے اور کسی وجہ سے قاضی کو ناراضگی فطرت لاحق ہوئی, کیس ہو سکتا ہے بہت شنی ہو, کسی کا جرم کا ذکر آیا, تو اس وقت قاضی کو بھی کہہ کہ انتظار کرو, ضرورت پہ تو دوسری مجلس منعقد کرو. اس لیے کہ جب انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی کیفیت میں بہت آسانی سے مغلوب ہو جاتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسا نہیں ہوتا ہے. کسی بھی کیفیت اللہ تعالیٰ پر مغلوب نہیں ہوتی, اور شیطان کو یہ اچھی طرح معلوم تھا. اس طرح اتنی پختگی کے ساتھ معلوم تھا کہ اس وقت بھی اس کے ذہن میں جب درخواست آئی تو اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے تو کیسے پیش کریں. اس کو معلوم تھا کہ اللہ ناراضگی اللہ تعالیٰ انسان کی طرح ہے ہی نہیں. تو جس طرح عام حالت میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے اسی وقت ابھی بھی فیصلہ فرمائیں گے. تو خیر یہ ایک بات جو ہمارے عقائد کا حصہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے. دوسری بات اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنے میں, دعا پیش کرنے میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بڑا سے بڑا گنہگار ہو سکتا ہے ابھی تک اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہی نہیں, خیال ہی نہیں آئے کہ میں محتاج ہوں اللہ کا, اور پہلی مرتبہ خیال آئے کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے تو شرم نہیں آنی چاہیے کہ نہیں کہ میں کیسے اس ہاتھ اٹھا سکتا ہوں, میری درخواست قبول نہیں ہوگی. یہ غلط بات ہے, شیطان کی بھی کوئی درخواست قبول ہو سکتی ہے. تو شیطان اور مسلم میں تو کتنا بڑا فرق ہے, اگرچہ نافرمان ہو. دعا سے کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے. بڑی غلطی ہو گئی اور خیال آتا ہے کہ میری درخواست قبول نہیں ہوگی تو پہلے توبہ کر لو, بہت آسان کام ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مغفرت اور مانگو اور توبہ کر لو, تاکہ اگر ایسا ہونے والا ہے کہ میری نافرمانی کی وجہ سے میری دعا رد ہوگی تو اس کو پہلے صاف کر لو. انظر نیلا یوم باسو. خیر تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرما لی. پھر شیطان نے کہا عرض کیا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, تو تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین, یقیناً میں ان سب کو بہکا دوں گا, گمراہ کر دوں گا. میری کوشش ہوگی میں سے ہر ایک کو گمراہ کر دوں. الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کو, ان میں سے آپ کے بندوں میں سے جس کو تم نے چنا ہے. تو یہ شیطان نے یہاں فرمایا. اب اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قال فالحق, یہ سچی بات ہے, والحق اقول, اور سچی بات میں کہتا ہی ہوں. لیکن اس سے پہلے دوسری جگہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب میں ایک دوسری بات فرمائی. شیطان نے کہا کہ میں ان میں سے ہر ایک کو گمراہ کروں گا سوائے آپ کے چنے ہوئے بندوں کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب میں فرمایا دوسری جگہ کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے جو بندے ہیں جو حقیقت میں میرے بندے بنے, لیس لک علیہم آپ کا کوئی تیرا اس پر ان پر کچھ نہیں چلے گا. ہاں الا من اتبعک من الغاوین, جو از خود تیرے پیچھے چلنا چاہے اور گمراہ ہونا چاہیے تو وہ ان کی مرضی. تو یہاں شیطان نے ذکر کیا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے, جس کو تو نے چن لیا ہے, چوز کیا ہے. تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا حفاظت, شیطان سے محفوظ ہونے کا طریقہ اور گمراہی سے بچنے کا طریقہ اور ناکامی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں داخل ہو جائے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا. اب آگے سوال یہ ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے آدمی کیسے داخل ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں دوسری قرآن دیکھنی چاہیے. قرآن میں آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ قرآن میں مختلف قراءتیں اور سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, اور بعض جگہ کبھی کہیں بھی کوئی بڑا فرق تو نہیں آئے گا, لیکن بعض جگہ کبھی ایک قرات میں زیر ہے, کسرہ ہے, تو دوسری قرات میں فتح ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تغیر ہوتا ہے. ایک قرات میں مالک تو دوسری قرات میں ملکی, الف کا فرق. تو دوسری قرات میں, اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی بھی آیت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے سب قراءتوں کو سامنے رکھ دو تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا. ان سب کو سامنے رکھیں تو پورا پیغام اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. تو یہاں اس قراءت میں ہماری قراءت جو ہے الا عبادک منہم المخلصین ہے, لام پر فتح ہے, اور اس کا مطلب کہ میں سب کو گمراہ کر سکوں گا لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں, جس کو تو نے چنا ہے, چوز کیا ہے, ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. دوسری قرآت میں الا عبادک منہم المخلصین ہے کسرہ کے ساتھ. اب اسے آپ یہ نہ سمجھ لیجیے یہاں کوئی حافظ صاحب یہاں اگر کسرہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, ایک ہی قرآت پر رہنا چاہیے. تو دوسری قرآت میں ہے الا عبادک منہم المخلصین, کہ میں سب کو گمراہ کر سکوں گا سوائے جو تیرے مخلص خلوص والے, سنسیرتی و اخلاص والے بندے ہیں, ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ گمراہی کے بچ سے بچنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہو جائے. اب اللہ اس انسان کو چن لے, اختیار کر لے, یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آدمی اخلاص والا بن جائے. اسی لیے دوسری قرآن میں اخلاص والے بندے کا ذکر آئے. اب یہاں میں آپ کو تھوڑی اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہاں اخلاص سے کیا مراد ہے. ایک تو اخلاص جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نماز پڑھو تو صرف اللہ کے لیے پڑھو, کسی اور کے لیے نہیں پڑھو, یہ بھی اخلاص ہی ہے, لیکن یہاں اخلاص سے اسے زیادہ عام مانا مراد ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آدمی پوری زندگی میں پرائیورٹی اللہ کی رضا رہے. آپ کو ایک آسان مثال سے سمجھاؤ. ایک ادارہ ہے, مسجد وغیرہ, اس کے ٹرسٹی ہوں گے. اب کسی ٹرسٹی کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ بڑا خلوص والا ہے, بہت سنسیئر ہے اس ادارے کے لیے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ پرائیورٹی یہ ہے کہ اس ادارے, اس مسجد مدرسے کا مفاد کیا ہے, یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے. کسی بھی فیصلے ٹرسٹی کی کمیٹی جب بھی بیٹھتی ہے تو کسی بھی فیصلے میں اس کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہے اس میں. میں یہ کہنے جاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے, نہیں, یا میں یہ کہوں گا تو اس میں میرا نقصان ہے, اگرچہ مسجد مدرسہ کا اس ادارے کا فائدہ ہے, یا اس میں میرا مالی نقصان ہوگا, اسے کہ اس کے نتیجے میں کہا جائے گا کہ چلو سب ٹرسٹی والے کنٹریبیوٹ کرو کسی وجہ سے. نہیں, یہ نہیں, ہر فیصلے میں اس کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اس کا فائدہ سب سے اول نمبر پر ہونا چاہیے. یہاں تک کہ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ اس ادارے کا فائدہ یہ ہے کہ مجھے ریزائن ہو جانا چاہیے کسی بھی وجہ سے, تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا کہ بظاہر اس میں میرا نقصان ہے لیکن پرائیورٹی کیا ہے, اس کا فائدہ. تو اس کے بارے میں سب کہیں گے کہ یہ بڑا خلوص والا ہے. تو اسی طرح زندگی میں, پوری زندگی میں اخلاص کا مطلب یہ کہ مالی اعتبار سے مجھے کیا ہوگا, لوگوں کی نظر میں میری کیا حیثیت ہوگی, یہ سب ایک جگہ پر, میرے جاب کا, میری فیملی, یہ سب بھی اس کے مقاصد میں سے ہوں گے, لیکن اس سب سے اوپر یہ ہوگا کہ اللہ کی رضا کہاں ہے. اس کو اخلاص کہتے ہیں صحیح معنی میں, پورے مکمل اخلاص. اور اس کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے, سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہر عمل میں یہ پیش نظر رہے, نظر آئے کہ اگر میں پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی شادی آ رہی ہے اور کہہ رہے کہ اس طرح شادی ہونی چاہیے, لیکن مجھے جو نظر آ رہا تھا کہ اس میں یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے, اس میں بے تحاشا مال خرچ رہا, اسراف ہو رہا ہے یا کوئی اور گناہ, تو اب دو اختیار ہیں. ایک تو یہ کہ میں بولوں, لیکن بولوں تو اس میں سب رشتے دار اسی پر ہے, اسی رائے رکھ رہے, تو میں بولوں گا تو سب مجھے بری, ہو سکتا ہے سب مجھے بری نظر سے دیکھے کہ صوفی صاحب کہاں سے آ گیا, ایک دو تانے بھی سننے پڑے. لیکن دوسری طرف اللہ کی رضا ہے, تو ہمیشہ اس اللہ کی رضا ہی کو ترجیح دے گا. اس کو نظر آئے کہ اس پہ بہت اچھا جاب آفر آیا, لیکن اس کا اس جاب کا ایک پہلو جو ہے اس میں شریع اعتبار سے سوال ہے. مفتی کے پاس گیا میں, مفتی نے کہا کہ نہیں نہیں اس پہلو اس ایک پہلو کی وجہ سے آپ کو یہ جاب قبول نہیں کرنا چاہیے, لیکن نظر آئے کہ اس میں بہت مالی اعتبار سے میرا فائدہ ہوگا اور ابھی میری حالت اچھی نہیں ہے مالی اعتبار سے, مجھے ضرورت ہے, تو یہ نہیں سوچا کہ کر لیں گے تھوڑی بہت استغفار کر لیں گے ہمارے بعد میں دیکھیں گے. نہیں نہیں, اللہ کے رضا سامنے پہلے. اس کو حقیقی اخلاص کہتے کہ پرائیورٹی نمبر ون اللہ کے رضا ہو. یہ آدمی میں آ جائے تو اللہ کے چنے ہوئے اللہ تعالیٰ آدمی کو چن لیتا ہے, پھر شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے. اگر کبھی پھسل بھی جائے تو فوراً توبہ کی توفیق ملے گی, اور موت کے وقت بھی شیطان اس کے ایمان پر حملہ نہیں کر پائے گا. اب آگے کی بات سمجھ لیں, اس کا اعلیٰ درجہ تو یہ کہ ہر عمل میں وہ اللہ کی رضا کے مطابق فیصلہ کرے, لیکن اس کا سب سے پہلا قدم, سب سے پہلی سیر یہ ہے کہ آدمی کے دل دماغ میں یہ نیت آ جائے, یہ طلب آ جائے کہ مجھے میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ہم اس پہلے قدم پر بھی نہیں آتے ہیں, اس لیے کہ جب آدمی اس پہلے قدم پر آ جاتا ہے تو پہلے قدم ہی سے وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ پہلا قدم یہ نیت کو مجاہدہ کہتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ مجاہدہ ایک عملی چیز ہے اور عملی چیز ہے, لیکن مجاہدہ کا سب سے پہلا کام ہے نیت. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے خاطر مجاہدہ کرتا ہے تو ہم اسے ہمارے راستے دکھاتے ہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں ترجمہ یہ کیا کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چلاتے ہیں. یعنی جیسے ہی وہ نیت ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رضا میں مقدم رکھنا چاہتا ہوں, تو اس کے بعد اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے, وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے. اور وہ اگر وہ نیت وہ خلوص رہے تو وہ ترقی کرتا رہے گا, اور موت کے وقت کسی نہ کسی وقت کسی زندگی ایسی ہو جائے گی کہ عملاً ہر جگہ اللہ کی رضا مقدم نظر آئے گی. لیکن میں کیا عرض کر رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں مجھے بھی یہ نظر, اور بالعموم کہ ہمارا مزاج کیا ہے کہ بعض چیزوں میں اللہ کی رضا تو مقدم ہے, نماز میں اللہ کی رضا مقدم ہے, نماز پڑھنا ضروری ہے, روزہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھنا ضروری ہے, ایک گروپ ہے, اور ایک گروپ ہماری زندگی میں اعمال کے گروپ ہے جس میں اللہ کی رضا مقدم نہیں ہے کسی بھی وجہ سے. یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے, یہ داری کا حکم تھوڑا مشکل کسی بھی وجہ سے نہیں, مجھے عجیب لگے, یہ پردے کا حکم ذرا کسی میری زندگی کے ساتھ فٹ نہیں ہوتا ہے, یہ فلاں حکم جو بھی ہو, ہر ایک اپنی زندگی میں دیکھے تو اس کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ میرے پاس اخلاص للہ نہیں ہے, اللہ کی رضا مقدم نہیں. عمل تو چھوڑ دو, نیت بھی نہیں ہے. نیت تو کم از کم ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں اور مجھے یہ بدلنا چاہیے, اور انشاءاللہ میں بدلوں گا, اور دعا بھی شروع ہو جائے, اگرچہ ہمت نہ ہو کسی وجہ سے اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لانے کی ہمت نہ ہو, یہ برائی نکالنے کی ہمت نہ ہو, لیکن نیت تو ہو. اس لیے کہ نیت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کی مدد شروع ہو جائے گی, تو آدمی کو یہ لانا چاہیے. اب نیت ہوگی تو آدمی جہاں ضرورت پڑے تو علم بھی حاصل کرے گا, اسے کہ اس کے ذہن میں آئے گا کہ علم کے بغیر تو اس مجھے اللہ کی رضا اچھی طرح معلوم نہیں ہوگی. جب کوئی بات سنے تو اچھی طرح سنے گا. ہمارا مزاج کیا ہے, بدقسمتی سے اپنے بارے میں پہل کر کہ ہم جو کوئی بھی واعظ بیان تعلیم جو بھی ہو سننا ہے سنتے, تو اگر بہت بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے متعلق کوئی ایسی بات آئی جس میں ہماری زندگی میں جو برائی ہے اس کا تذکرہ ہے. اب یہ تو اصل بات ہے جو ہمیں لے جانی چاہیے, لیکن اس کو ایک طرف کر دیتے, اس کو اگنور کر دیتے, سنی کو انسنی کر دیتے. یہ اخلاص کی دلیل نہیں ہے. اخلاص کی دلیل تو یہ کہ کم از کم آدمی اعتراف کرے دل میں اور نیت کر کے نہیں مجھے بدلنے کی ضرورت ہے, اللہ مجھے مدد فرما. اخلاص کا پہلا قدم تو یہ ہے کہ یہ طلب پیدا ہو جائے. تو ہمیں اللہ کے مخلص بندوں میں سے بننا ہے, اور اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے کام شروع کرنا تو بہت آسان, ایک اور بات, دوسری بات بھی میں عرض کر دوں کہ آدمی دین پر چلنا چاہے تو شیطان بکثرت اس کو یہ ایلوژن دکھاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, اسے کہ یہ تبدیلی لانی پڑے گی, وہ تبدیلی لانی پڑے گی, میری پوری خاندان تو یہ کام کر رہا ہے پورا, اور یہ تو غلط ہے, سب فرینڈ سرکل میں یہ چل رہا ہے, میرے ورک پلیس میں یہ عام ہے, لیکن مجھے معلوم ہے یہ غلط ہے, اس کے لیے تو بظاہر یہی راستہ ہے کہ وہ کام چھوڑنا پڑے گا, پتہ نہیں کہا جو بھی ہو, شیطان ایسے اس قسم کے صورتیں سامنے لاتے ہیں, خوفناک صورتیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلا قدم جو ہے کہ نیت پیدا کرنا, اللہ سے دعا کرنا, یہ بہت آسان, اور قدم بہ قدم آدمی ترقی کرتا ہے, اور جب آدمی ترقی کرتا ہے تو ترقی ہونے کے بعد اسے نظر آئے گا کہ جو بہت خوفناک صورت شیطان ذہن میں لا رہا تھا وہ تو ہوا ہی نہیں. تو آدمی کو ہمیشہ یہ سوچا کہ چلو جو ہوگا وہ ہوگا, وہ ہو سکتا ہے, لیکن نیت تو کر لوں, میں پہلے قدم پر تو میں آ جاؤں, دل میں دعا تو شروع کر لوں کہ اللہ اپنے اس کام میں آپ کی رضا پر میں عمل نہیں کروں, اصلاح فرما, مدد فرما, اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیں یہ صفت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. چند آیتیں باقی رہ گئی, وہ ہم پوری کر لیتے. قال فالحق والحق اقول, اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمائی, شیطان نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کر سکوں گا, تیرے چنے ہوئے بندوں کو گمراہ نہیں کر لوں گا, یہ شیطان کی بات, لیکن اللہ نے تصدیق فرمائی کہ یہ بات سچ ہے کہ کوئی بندہ اخلاص والا ہو جائے, چنا ہوا ہو جائے, تو وہ گمراہی سے بچے گا, ورنہ نہیں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. پھر مزید ایک اور مرتبہ وعید سنائی کہ میں ضرور جہنم کو تجھ سے اور تیرے سب متبعین, جو وہ سب لوگ جو تیرے پیچھے چلے, ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا, ان کا ٹھکانہ تو وہی ہے. یہ شیطان اور عالم سب کا واقعہ پورا ہو گیا. اب اخیر میں دو تین آیتوں میں ایک خلاصہ ہے, ایک آخری پوائنٹ ہے, وہ کیا, بہت سی قسم کی نصیحتیں گزر گئی. اب اس آخری بات میں یہ کہا جا رہا ہے آسان انداز میں کہ یہ سب نصیحتیں خیر خواہی میں کہی گئی, یہ سب میرے فائدے کے لیے نہیں, نہ میرے اللہ کے فائدے کے لیے, تیرے تم لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. اور مشرکین مکہ جو ہے جو سامنے تھے وہ سب سے پہلے مخاطب ہے, لیکن قیامت تک جو بھی جو نصیحت, دینی نصیحت سنے, یا تو ان آیتوں کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے, یا تو کسی عالم کے منہ سے یا کسی عام آدمی کے منہ سے, لیکن دین کے بارے میں نصیحت ہو, تو ہمیشہ یہ بات ذہن جو آگے آ رہے ہو وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس نصیحت میں کسی کا فائدہ نہیں ہے سوائے جس کو نصیحت کیا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے, قل ما اسألکم علیہ من اجر, میں اس پر کوئی اجرت, کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا, اس میں میرا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, میرا دین ایسا نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ تو 5% ٹیکس میرے جیب میں آئے گا, ہاں وہ 2.5% وہ تو زکات ہوگا, وہ تو فقرا کو, بلکہ یہ ہمارے دل کے حق ہونے کی ایک دلیل ہے کہ آدمی غور دین کو غور سے دیکھے تو اس میں جو مقتدا لوگ ہوتے ہیں دینی اعتبار سے مقتدا, جس میں سب سے پہلے انبیاء, پھر اس کے بعد علماء اور خلیفۃ المؤمنین وغیرہ, دین میں کوئی ایسا نظام ہے کہ جس سے ان کے وہ مالدار ہوتے چلے جائے, ایسا کوئی بھی نظام ہی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ماں سر کماری ہم اجر, کوئی بدلہ نہیں چاہ رہا, تو آپ حضرت پھر غور کیجئے کہ کوئی اس میں تو میرا کوئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر میں اسے ایسے محنتیں کیوں کر رہا ہوں, اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا. ایک بات یہ, وما انا من المتکلفین, اور میں بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہوں کہ جو بات بنا لیتا ہوں, میک اپ کر لیتا ہوں کہ ایسے ویسے مجھے بات بنانے کی عادت ہے, نہیں ایسا بھی نہیں ہے. ان ہو الا ذکر للعالمین, یہ تو صرف سب جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے, پوری دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے. یہ پہلے ان ہو الا ذکر نصیحت ہے, ذکر قرآن کا ایک نام ہے, اس کا دو معنی, ایک مطلب تو ذکر اللہ کی یاد, اور دوسرا مطلب اس میں نصیحت ہے للعالمین, پوری دنیا والوں کے لیے. تو مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ قرآن میں تو دلیلیں بہت ہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, لیکن یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ عموماً جب بھی آپ کسی چیز کے لیے پروف دیتے ہیں تو اس پروف کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ذہن پر بوجھ نہ ڈالنا پڑتا ہے, تھوڑا انٹلیکچوئل ہوتا ہے, یا تو اس میں کچھ سائنس کے اعتبار سے یا کچھ لاجک کے اعتبار سے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جس کا دماغ جن کا دماغ اتنا چلتا نہیں وہ ان کو سمجھ میں بھی نہ آئے, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دلیلوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن ہر دلیل ایسی ہے کہ غبی آدمی اور ذہین آدمی دونوں کو سمجھ میں آئے. تو اسی میں اشارہ انہوں اللہ ذکر للعالمین, سب دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے. اس پر ایک ملفوظ یاد آیا, ہم نے اسی کے اس کا تعلق اس سے بھی اور اوپر بھی جو آیا کہ اصل چیز ہے اللہ کے لیے اخلاص پیدا ہو. کہ میرے شیخ اور مرشد مولانا سلیم صاحب حفظہ اللہ سے میں نے سنا کہ انہوں نے اپنے شیخ کو پوچھا, اور پوچھا کس کے بارے میں, کہ پاکستان میں جو سائنٹسٹ ہے جس نے پاکستان کے لیے نیوکلیئر بوم دریافت کیا جو بہت بڑا اچیومنٹ ہے, اس میں سے سر فہرست جو نام میں ذہن میں نہیں ہے جو ایک آدمی, ان میں سے ایک وہ قادیانی, یا تو قادیانی تھا یا قادیانی بن گئے. تو حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان ہی کہتے, پاکستان کے بڑے علماء. تو مولانا سلیم صاحب سے میں نے سنا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے شیخ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ کو پوچھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قادیانیت بالکل بے بنیاد دین کہ نبی کو ہی انکار کر دیا, اور اتنا ذہین آدمی اور وہ قادیانیت قبول کر لے, اتنا ذہین آدمی کہ اتنا دنیاوی اعتبار سے تو اتنا بڑا کام کر لے, لیکن دینی اعتبار سے بجائے بالکل غباوت والا کام کر لیا. تو اس پر حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر دین عقل کی بنیاد پر, ہوشیاری کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے لوگ کہا جاتے, جن لوگوں کو نہ کوئی ایجوکیشن ملا, پوری زندگی غلامی میں, لیکن دین اخلاص طلب کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے نہ کہ ہوشیاری کی بنیاد پر. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَهِن, اور اگر یہ میری سب نصیحتیں جو ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا قیامت میں, یہ ہوگا اللہ کا پکڑ اللہ ثواب, اگر ابھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو ایک مدت کے بعد تو یہ سب تم لوگوں کے سامنے آ ہی جائے گا, تم لوگوں کو ضرور معلوم ہو ہی جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله